السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات مبارکہ ہیں جس کا مطالعہ ان خطبات جمعہ میں جاری ہے. رمضان المبارک کے بعد رمضان کا حاصل، اس موضوع پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں متقین کی پانچ اہم ترین صفات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس میں سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی تھی قرآن حکیم متقین کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، گویا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. دوسری بات جو عرض کی گئی تھی، ہدایت اگر کسی کو دنیا میں حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، مقصد تخلیق کیا ہے، پھر اس دنیا کی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے، اس وقت کا صحیح ترین استعمال کیا ہے، کیسے کرنا ہے. لہذا دنیا کی ہر مادی نعمت اس بندے کے لیے رحمت بن جائے گی اگر قرآن حکیم سے اسے ہدایت حاصل ہو جائے. پھر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ روزہ در حقیقت انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے دیا گیا، لعلکم تتقون، اور جو اہل تقوی ہیں ان کی صفات میں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. لہذا اس کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہماری ان آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی، جس میں اہم ترین حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ. ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، یہ ہے پہلی صفت. ایمان کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، تصدیق بما جاء بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حقائق کی تصدیق کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس میں سب سے پہلی اہم ترین حقیقت اس کائنات کا رب اللہ ہے. اس پر دل کا ٹھک جانا، یقین پیدا ہو جانا، انسان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا. اسی طرح غیب میں اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں. فرشتے غیب میں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے ہیں جو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. ہر انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں، موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، جنت کے فرشتے ہوتے ہیں نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے، اور عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں بدکاروں کی جان نکالنے کے لیے. فرشتوں کا نزول قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، ان آنکھوں سے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. پھر جنت غیب میں، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کوئی جگہ ہے، بہت خوبصورت بہترین جگہ اللہ پاک نے بنائی ہے. کیسی؟ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جو اصل نعمتیں ہیں، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی ہی نہیں، اور کسی کے دل پر، کسی انسان کے دل پر گزر ہی نہیں ہوا اس کا کہ کیا نعمتیں جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی. لیکن دنیا میں حکم کیا ہے؟ ان باتوں پر ایمان لاؤ. پھر ایک اور اہم سے جہنم موجود ہے، فزیکلی ایک جگہ ہے جہاں نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا، مختلف نوعیتوں کا عذاب. اس کے مختلف لیولز ہیں، اس کے مختلف نام ہیں جو کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں بیان فرمائے. جہیم ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، کتنے نام خود قرآن بیان کرتا ہے. ویل ہے، ویل للمطففین، یہ خود جہنم کے درجے یا درکے ہیں جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو بہرحال پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں. کل اتفاق سے ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنا تھا، بہت اچھی بات انہوں نے عرض کی، بیان کی، وہ آپ سے شیئر کر لیتا. وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو پتا ہوتا ہے تمباکو کا، یہ بڑا پتا ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا پودا ہوتا ہے، پتا بڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پالک ہوتی ہے، پالک اس کو ہم کھاتے ہیں، لیکن تمباکو کو پتا اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. پھر اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بلا مبالغہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے تمباکو کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اسی میں سے ہمارے یہاں نسوار کھائی جاتی ہے، اس میں بھی تمباکو ڈلتی ہے. بہرحال وہ بیان کر رہے تھے کہ تھوڑی سی لے کر آپ اپنے منہ میں لگاتے ہیں، تھوڑی سی کہ جسم سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نشہ کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جو استعمال نہیں کرتے وہ اس کو نہیں لگا سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. کچھ نفیس لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹیشو پیپر کے اندر رکھ کر اندر لگاتے ہیں. بہرحال نشہ ویسا ہی ہوتا ہے اس کا. ایک چھوٹی سی چٹکی اس تمباکو کے پتے کی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو. یہ بیان کرنے کے بعد بڑی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، چھوٹی سی چٹکی اللہ پر ایمان کی اگر پیدا ہو جائے دل میں، جسم سے ٹچ ہوتی ہے نسوار، صرف یہاں رکھی ہوئی، پورا وجود اس انسان کا جو ہے کس طرح نشے میں آ جاتا ہے یا تکلیف میں آ جاتا ہے، اگر ایمان اتنا صحیح پیدا ہو جائے دل میں اللہ کی ذات پر یقین کے درجے میں, پوری شخصیت بدل جائے گی, کردار بدل جائے گا, پرسنالٹی چینج, افکار تھاٹس جب انسان کے تبدیل ہو جائیں, اللہ پر ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہو جائے تو ایک چینج پرسنالٹی ہے جو کہ وجود میں آتی. نمبر دو, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اللہ پر ایمان کے بعد ایمان کا حاصل یا ایمان کی علامت سمبل, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی, اس شریعت میں جو عبادات کا نظام عطا فرمایا, اس میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے نماز کو. خاص طور پر پانچ وقت باجماعت نماز مردوں پر فرض کر دی گئی, اور کتنی تاکید ہے قرآن و حدیث میں اس کی, الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. وہ بات دوسری ہے کہ یقین اس درجے میں نہیں ہے, اس لیے پانچ وقت باجماعت نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے. اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے کس کے بارے میں کیا جائے گا, شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو نہ جانتا ہو. اول ما سئل سئل عن الصلاۃ, سب سے پہلا سوال جو انسان سے عبادات سے متعلق کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا. پھر نماز کے فضائل میں بے شمار احادیث الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا وہ ستون ہے. من اقامہ فقط اقام الدین, جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا. وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ, جس نے اس کو گرا دیا, منہدم کر دیا, ترک کر دیا, اس نے دین کو ترک کر دیا, دین کو منہدم کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو تو اتنی اہمیت دی کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے یہ نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی, جان بوجھ کر, فقط کفارا, اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کفر کیا. کہاں تک بات پہنچ گئی, جان بوجھ کے نماز ترک کرنا یہ کافرانہ طرز عمل ہے. پھر الصلاۃ معراج المومنین, حضور کی حدیث علیہ الصلاۃ والسلام. تو بہرحال اللہ سے مانگنے کی شے, رمضان میں اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم مسجد میں پانچ وقت حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن رمضان کے بعد کی کیفیت افسوسناک ہے, تکلیف دہ ہے. بلکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں, غیر رمضان میں کیا فرض نماز فرض نہیں رہی؟ یا قوم لالچ کی بنیاد پر آتی ہے. ابھی لالچ کا لفظ رہا پسند نہیں آیا ہوگا, لیکن بہرحال لالچ تو رکھیے, امید کا ایک پہلو تو ہے. ایک نماز کے بجائے 70 نمازوں کا ثواب دیتا اللہ پاک, تو کیا ہم محض 70 کے لالچ میں آتے ہیں؟ باقی نمازوں میں ہم کیوں نہیں آ پاتے؟ خاص طور پر فجر کی نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا ایک جواب خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں, اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ پاک نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے, کیا اہمیت ہے, حیثیت ہے, تو لوگ گھسٹ گھسٹ کر آئیں, بیمار ہوئے, کچھ بھی, مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. یہ اہمیت ہے ان نمازوں کی, اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں, اور انسان اپنی نیند قربان کر کے مسجد میں آئے, اس کی بے انتہا فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی. تو بہرحال اللہ سے مانگنے کی شے ہے. میں عرض کروں جو نعمت مانگے اللہ سے مانگے. تو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ. اور اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اپنے گھر میں بار بار آنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے. कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए हमारे पास, मस्जिद बहुत दूर है। आज मैंने कॉलेज में एक बच्चे से पूछा, बेटा आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते? कहें सर मस्जिद बहुत दूर है हमारे घर से, मुमकिन ही नहीं है हमारे यहाँ कि हम फजर की नमाज पढ़ सकें। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं कि जहां मस्जिद दूर है, तो क्या करें? मैंने उससे गुजारिश की, अपने घर में कोशिश करो दो तीन चार अफराद हो जाएं, अपार्टमेंट में इलाके में जगह बनाओ, नमाज शुरू कर दो। तुम दो पढ़ोगे, उम्मीद है दो चार और आ जाएंगे, जमात बन जाएगी और इंशाल्लाह मस्जिद बन जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। ऐसे बहुत से इलाके जहां मस्जिद नहीं थी, बाद में लोगों ने मस्जिद बना ली, लोग तैयार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के नमाजी बन गए, मस्जिद तो बन जाएगी। आगाज तो करो, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मस्जिद बहुत दूर है। तो भाई अपने इलाके में करने की कोशिश करो। और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान और मुबारक में ये करते हैं लोग, तरावी का इत्माम कर लेते हैं, नमाज बाजमात का इत्माम कर लेते हैं, तो आम दिनों में क्यों नहीं? अगर हम अल्लाह से मांगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जरूर बाजमात नमाज की तौफीक अता फरमाएगा। इस मौजू पे आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले आखिरी अल्फाज जो आपकी जबान मुबारक से सुने गए, जो आप बहुत धीरे धीरे फरमा रहे थे, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना, ये है जो आखिरी अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के जबान मुबारक से सुने गए। तो बहरहाल नमाज की हिफाजत, कुरान हकीम इस तरफ भी तवज्जो दिलाता है, हिफाजत सलात से मुराद नमाज को असल रूह के साथ बाजमात अदा करना, अच्छी तरह तहारत और पाकीजगी हासिल करके अव्वल वक्त में मस्जिद में जाकर पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह सुबहाना व तआला के सामने खड़े होना, ये नमाज की हिफाजत है। एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमें नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद तीसरी बुनियाद, तीसरी सिर्फ फरमाया वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है, जो रिज़्क हमने उनको अता फरमाया है, युन्फिकून वो उसे खर्च करते हैं। मुत्तकीन की तीसरी सिफत जिनको कुरान हकीम से हिदायत हासिल होगी, जो रिज़्क अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो इस लफ्ज रिज़्क पर गौर कीजिए, रिज़्क किसे कहते हैं? वह मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें अता फरमाया। आमतौर पर हम रिज़्क उर्दू जबान में खाने पीने की चीजों को कहते हैं, रोटी रिज़्क, जबकि अरबी में रिज़्क महज खाने पीने की चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रिज़्क एक जामे इस्तिलाह है, रिज़्क से मुराद हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इसमें पैसा है, औलाद रिज्क है, सलाहियतें, हमारे पास मुख्तलिफ सलाहियतें जो अल्लाह ने दी, इन्हीं सलाहियतों को बेच के तो हम पैसा हासिल करते हैं। वकील साहब क्या करते हैं? ये सलाहियत, बोलने की सलाहियत, बात को सही तौर पर बयान करने की सलाहियत उनके पास होती है, कानून पढ़कर प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी की फीस होती है। लाखों रुपए फीस अगर लोग हासिल कर रहे हैं, लाखों रुपए एक एक केस के, बल्कि कुछ लोग तो करोड़ रुपए भी लेते हैं, लॉयर हैं। इसी तरह असातिज़ा कराम, टीचर्स, ये बोलने की बयान करने की सलाहियत अल्लाह पाक ने दी, इसी की बुनियाद पर उनके की वर्थ होती है, उनकी वैल्यू होती है। फिर उलमा, हमारे यहां बहुत बड़े आलिमी दीन, बेसिकली इल्म तो सभी के पास होता है, लेकिन उस इल्म को सही तौर पर लोगों तक बयान करना, लोगों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, जैसे डैम में पानी तो है, अगर वो प्यासी जमीन तक पहुंच ही नहीं रहा तो पानी तो बेकार है। तो ये जो चैनलाइज करके पानी को जमीन तक पहुंचाते हैं, ये है वो आलिम, वो टीचर के जो लोगों की ज़हनी सतह के मुताबिक दीन को प्रेजेंट करे, दीन को पेश करे, उसे वो समझ जाए बात को। तो अच्छा आलिम तो उसी को कहा जाता जो लोगों को बात समझा दे। तो बहरहाल ये तमाम तर सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी है। कुछ लोगों के पास सोचने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, लिखने की सलाहियत है। हर सलाहियत की बुनियाद पर हम गिरवी हैं या नहीं, یہ ملٹی نیشنل کن لوگوں کو ہائر کرتی ہیں؟ ہر اہرے رہنے کو ہائر کر کے کیا لاکھوں روپے دینے؟ ہمارے معاشرے کا بہترین شخص صلاحیت کے اعتبار سے ان کو خریدتی ہیں، ان کو بیڑیاں پہناتی ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے، ان کو لوہے کی زنجیریں بنائی جاتی تھیں۔ آج یہ ملٹی نیشنلز غلام بناتی ہیں سونے کی زنجیر سے۔ زنجیر تو زنجیر ہے، بہرحال قیدی تو بنی جاتے ہیں، لیکن سونے کی زنجیر کوئی توڑنا چاہے گا؟ پیروں میں پہنائی تو ہاتھ بھی دے دیں گے، ہاتھ میں بھی سونے کی زنجیر پہنا دیجئے، اور سیلری بڑھا دیجئے، گاڑی دے دیجئے، بنگلہ دے دیجئے، ہماری تمام تر خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ صرف 8 گھنٹے نہیں، 16 گھنٹے آپ کو سرو کریں گے۔ یہ ہیں وہ صلاحیتیں جو آج شیطان یا ملٹی نیشنلز ہمارے بہترین لوگوں کی خرید رہا ہے۔ ان کو تکے ڈالرز دینا، ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان صلاحیتوں کا بہترین خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ تمام تر صلاحیتیں اسی نے عطا فرمائی، لہذا رزق پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس پر ہم نے تمہیں استخلاف دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ سورہ حدید میں یہ آیتیں مبارک آتی ہیں۔ لہذا اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت انسان کو مال سے بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً یہ مال کی بڑی شدید محبت اس انسان میں ڈالی گئی۔ مال کی محبت نہ ہو تو انسان کیوں کر اپنی صلاحیتیں چند ٹکوں یا چند ڈالرز کے لیے بیچ رہا ہو؟ صلاحیت محبت تو ہے، لیکن رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی میں کمال نہیں پا سکتے، اللہ کی قربت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنی بہترین شے مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لہذا یہ مال جو محنت سے کمایا گیا ہو، حرام مال کی بات نہیں ہو رہی، باپ نے حرام کا مال چھوڑا، اولاد اس سے عیاشی کرے گی، کوئی خاص محبت نہیں ہوتی اس مال سے۔ اس مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کہ جو محنت سے کمایا گیا ہو، پیسہ صلاحیت لگا کر، پسینہ لگا کر کمایا جائے، اس مال سے محبت ہوتی ہے۔ اب وہ مال جس سے انسان کو محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے، اس سے انسان میں اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا تیسری صفت ان لوگوں کی جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پیسے کو، اپنے اوقات کار کو، اپنی صلاحیتوں کو۔ یہ ٹائم ہمارے پاس سب سے قیمتی متاع ہے، تو ٹائم از منی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے بزنس کمیونٹی میں، تو یہ ٹائم اللہ کو بھی دینا ہے، اللہ کے دین کو بھی دینا ہے، اور اسی سے اپنی معاش بھی کمانی ہے۔ تو جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے مال کا خریدار ہے، ان کی صلاحیتوں کا، سب سے بہترین ریوارڈ دینے والا بھی وہی ہے۔ ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اگر جمع ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں اس کو کہاں انویسٹ کریں، اپنی تجوری میں تو نہیں رکھتے۔ آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں کہ گھر میں 2-3 کروڑ روپے رکھے جائیں، نیند ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کو انویسٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہاں انویسٹ کریں۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کہاں، کون سی چیز ہے جس میں، ہاں ریاض ملک صاحب بحریہ ٹاؤن بنا رہے ہیں۔ ہماری اکثر و بیشتر لوگ عام طور پر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں کرتے ہیں، سیف بھی ہے، نسبتاً فائدہ بھی ہو جاتا ہے زیادہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس پیسے کا، اس صلاحیت کا خریدار اگر اللہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنے پرسنٹ دینے کا وعدہ فرماتا؟ قرآن حکیم میں ہمیں اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے، گندم کا دانہ، آپ نے زمین میں اسے بویا، انبتت سبع سنابل، اس سے ایک پودا وجود میں آیا اور پودے میں سات بالیاں آ گئیں، سات شاخیں اس کی آ گئیں، فی کل سنبلت مئت حبا، اور ہر بالی میں سات سو دانے، کتنے ہو گئے؟ ایک کے کتنے ہوئے؟ آسان سی کیلکولیشن ہے، ایک پودا لگایا، سات بالیاں، ہر بالی میں سو دانے، سات سو، کوئی بینک ایسا ہے جو آپ کو 700 times دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، اور یہ بینک جو دے بھی رہے ہیں سود ہیں، حرام ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 کا وعدہ فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے بدلے میں جتنا چاہے گا اضافہ فرمائے گا، اخلاص کی بنیاد پر، جو جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، اضافہ کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اپنی راہ میں اپنا پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے ترتیب نوٹ کر لیجئے، جو پیسہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی جائز مدوں میں، جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، ضروریات زندگی، لگژریز نہیں، لگژریز الگ سے ہے، ضروریات زندگی الگ سے ہے، اور ہر انسان جانتا ہے میری ضروریات زندگی کیا ہے. لائف اسٹائل کو بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں تو بہرحال وہ ختم ہونے والا نہیں، یہاں تک کہ موت کی مٹی ہی اس آگ کو بجھانے والی ہے. اس کو تکاثر کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں، کثرت کی حوث، الحاکم التکاثر. اللہ پاک فرماتا ہے تم کو کثرت، پال کی کثرت کی حوث نے غافل کیا رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. اور حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کو احد پہاڑ کے برابر سونے کی وادی دے دی جائے، سونے کی وادی جو احد پہاڑ جتنی بھاری ہو، سونا وہ اگر دے دیا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ دوسری وادی کے بارے میں فکر مند رہے گا. اور ایسا ہی ہے یا نہیں؟ صبح سے شام تک ہماری صلاحیتیں کس کام میں لگ رہی ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لیجیے اپنا. رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے جو خوشخبری دیتا ہے اس شخص کو جس نے اپنی تمام دن گزارا اللہ کے احکامات کے مطابق، اس نے بھی اپنے آپ کو بیچا، صلاحیتیں بیچی تبھی تو پیسہ آیا نا، لیکن 24 hours کے دوران جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی پہ ظلم نہیں کیا. رات کو جب وہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے جنت والے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، محنت کر کے آیا، حلال کمایا، کسی کا مال نہیں کھایا، جو اللہ کا حق تھا اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا. روز آنا جنت کا فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے. اور ایک فرشتہ اور ہے جو آتا ہے، وہ بتاتا ہے تو نے اپنے آپ کو بیچا تو صحیح، صلاحیتیں بھی لگائیں، لیکن تو نے ڈنڈی ماری، حق نہیں ادا کیا لوگوں کا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، غلط طریقے سے مال کمایا. اس کو روزانہ جہنم کی بشارتیں، جہنم کی وعید ہے جو کہ سنائی جاتی ہے. لہذا ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، خاص طور پر سوتے وقت. سونا اور مرنا تقریباً برابر سے ہے. دعا پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو نیند اور موت تو اللہ کے رسول نے بہنے قرار دی، ایک جیسی تقریباً کیفیت ہے. اگر ہم روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا جائزہ لیتے رہیں گے، بیلنس شیٹ اپنی دیکھتے رہیں گے، کیا کیا، کیا فرائض ادا کرنے تھے، کیے یا نہیں کیے، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو فوری طور پر معافی بھی مانگ لیں گے، تو امید ہے کہ جب موت آئے گی تو سکون کی موت ہوگی، اطمینان کی موت ہوگی. حاسبوا قبل ان یحاسبکم، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. لہذا روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیلنس شیٹ تو دیکھتے ہی ہے نا، اب تو موبائل پر آ گئی ہے وہ جو نیٹ بینکنگ کہلاتی ہے، گھنٹے گھنٹے میں لوگ اپنا اسٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں کیا صورت حال ہے بینک بیلنس کی. میرے بھائی روزانہ اگر رات کو سوتے وقت یہ دیکھ لیں کہ آخرت کے لیے کیا کمایا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کیا ہے، اور غد سے مراد موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے. لہذا ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، اس کا خریدار اللہ پاک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اس پیسے کو کہاں سے کماؤ، کہاں خرچ کرو. سب سے پہلا حق ہمارا اپنا، ہماری جائز ضروریات، بیوی بچے، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی جو ہمارے زیر کفالت ہیں، ان کی جائز ضروریات فراہم کرنا یہ حق ہے ان کا. پھر اللہ کا پیسہ بچ جائے تو پھر اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ اضافی مال جو اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے، یہ ان رشتہ داروں کا حق ہے، ان کی عزت کر کے، احترام کر کے، ان کا اکرام کے ساتھ ان کو وہ حق پہنچایا جائے. زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دی جائے. اسی طرح ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کے صدقات و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیں عزت نفس کے ساتھ، مجروح کیے بغیر. اسی طرح اس مال کا صحیح ترین استعمال، اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ قرار دیتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے، اور خاص طور پر جب دین مغلوب ہو. مغلوبیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو پیسہ، جو صلاحیت، جو جوانی لگے گی، انشاءاللہ اس کا بہترین ریوارڈ، بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے. بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہترین قرض دے. قرض، قرض کسے کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاحوں میں قرض کے معنی بدل چکے ہیں. ہمارے ہاں بینک کھلتے ہیں باقاعدہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے. سندھ بینک، یہ ورلڈ بینک تھا، اسی طرح پاکستان کا اسٹیٹ بینک تھا، سندھ بینک کیوں کھولا گیا؟ پچھلے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ بینک کھول کے کن لوگوں کو دیا گیا یہ مال؟ آپ ذرا بیلنس شیٹ تو اٹھائیں سندھ بینک کی، کن لوگوں کو قرضے دیے گئے اور کیوں دیے گئے؟ ان لوگوں کو قرضے دیے گئے جن کو قرض کی ضرورت نہیں، جاگیردار، وڈیرے، بڑے بڑے سیاستدان، یہ قرض لیتے ہیں بینکوں سے. اور کیوں لیتے ہیں؟ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اصطلاحات ہی چینج ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال رب کائنات جو وعدہ کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اب وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری صلاحیت، ہمارا پیسہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری اولاد جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے تیسری صفت ھدًى للمتقین کی. پہلی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جن کو ہم نے رزق عطا فرمایا، پیسہ، صلاحیتیں، اولاد، یہ سب اللہ کا رزق ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن حکیم، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام، محفوظ کلام، مکمل کلام، ہدایت کا سرچشمہ جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جس کی حفاظت قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائے گا. یہ ایمان ہے اس قرآن پر ہمارا، یہ محفوظ اور مکمل کلام ہے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اسی طرح آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ، ان سب پر بھی ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں تھیں. انشاءاللہ پانچویں صفت، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ پانچ صفات جو متقین کی بیان ہو رہی ہیں وہ پیدا فرما دے، اور مستقل مدادی کے ساتھ ان کو ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.